لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ خالق الاسماء وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم قابل عزت واجب الاحترام میرے عزیز ساتھیوں, میں نے اللہ کی توفیق سے آپ لوگوں کے سامنے قرآن حکیم کی سورت الانعام کی چند آیات تلاوت کی ہیں. پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ کا ارشاد یہ ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو کاش کوئی اس وقت دیکھتا جب یہ انسان موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتا ہے, جب اس ظالم اللہ کے باغی شرک کرنے والے پر موت آتی ہے اور فرشتے اسے کہتے ہیں اپنے جیون کو سکو نکالو اپنی روحوں کو, حالیوں تو عزون عذاب الہون آج کے دن تمہیں ایسا عذاب دیا جائے گا جو تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا. یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق, تم اللہ رب العزت کی ذات پر غیر حق باتیں منسوخ کرتے تھے, وہ باتیں جو باتیں ہوتی تھیں وہ باتیں جو شرک ہوتی تھی کفر ہوتی تھی تم اللہ کی طرف منسوخ کر کے اس کو حق ثابت کرتے تھے. اس جرم کی پاداش آج تمہیں ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا. دوسری وجہ یہ بیان کی, وقت تمہارا یادی تب تک میروں, اور اس عذاب کی دوسری وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی آیات کو ٹکرا دیتے تھے اور تم اللہ کی آیات اور اللہ کے سامنے بڑے بنتے تھے. اللہ اس آیت نے بھی بتایا کہ موت کی تعریف یہ ہے کہ انسان کا روح انسان کے جسم سے فرشتے نکال لیتے ہیں, اس لیے فرما رہے اپنے جوان کو سکوں نکالو اپنی روحوں. دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ روح یا فرشتے نکالتے ہیں اسی وقت
کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کس حالت میں مر رہا ہوں. مومن ہو کر مر رہا ہوں یا مشرک ہو کر مر رہا ہوں, اور اس کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے. سورت النحل کی آیت میں آ رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے فرشتے مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ. سب سے پہلے فرشتے ہوتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں, اور دوسرے نمبر پر پھر اس کو جنت کے داخلے کی خوشخبری سناتے ہیں. پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر بھی یہ کوئی بتایا گیا ہے کہ فرشتے آ کر مومن سے کہتے ہیں کہ چلو انعامات کی طرف, الا روحم برائے خار الا رب غیر غضبان, اس رب کی طرف جو تم پر ناراض نہیں ہے. تو مومن خوش ہو جاتا ہے کیونکہ یہ خوشخبری اس کو سنا دی جاتی ہے کہ تو نے زندگی میں ایمان اور عقیدے اور عمل سے اپنے اللہ کو راضی کر دیا ہے, لہذا اب تجھے انعام دینے کا وقت آ گیا ہے. مالک نے آپ کو بلایا ہے اور آپ پر وہ راضی ہے. جیسے کہ ادھر مشرک کو قرآن حکیم کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ الیوم تجزون عذاب الہون, آج کے دن تجھے ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا. میرے بھائیو, اگر مرنے کے بعد جیسے جانوروں کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, انسانوں کا معاملہ بھی ایسا ہوتا, پھر تو کسی قسم کی تبلیغ کرنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی اور کوئی پریشانی بھی نہ ہوتی. بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک وہ وقت آئے گا کہ انسان کو ہر گھڑی میں ایک آزمائش پہ پہنچنا ہوگا. دنیا میں بھیجا انسان کو اس لیے گیا ہے تاکہ یہ جا کر اپنی تیاری کر لے, اور مرنے کے بعد اس کی تیاری کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. لیکن آج اتنی دنیا غفلت میں آ گئی ہے کہ کسی کو ہوش بھی نہیں کہ قیامت کے دن ہم پر کیا گزرے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے فرمایا تھا کہ اب مجھے یہ تو خطرہ نہیں رہا کہ تم لوگ شرک کرو گے, تمہارے ایمان اتنے مضبوط ہو چکے ہیں اور شرک سے تم اتنے متنفر ہو چکے ہو, لیکن ابھی یہ خطرہ ضرور ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہارے پر دولت کی بارشیں ہوں گی, تم کہیں دولت کے لالچ میں نہ آ جاؤ. سنایا تو صحابہ کرام کو گیا تھا لیکن خبردار پوری امت کو کیا گیا تھا. لیکن اس خبرداری کے باوجود بھی آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دولت کے پیچھے ایسی دوڑ رہی ہے کہ پاگل ہو گئی ہے. صرف حمام کی بات نہیں, تجار لوگوں کی بات نہیں, کارخانہ داروں کی بات نہیں, یہاں غریب اور امیر سب دولت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. حتیٰ کہ وہ پاگل وہ دیوانہ جو سارا دن گلیوں سے اور روڈوں سے پلاسٹک اکٹھے کرتا ہے یا گندے اکٹھے کرتا ہے, اس کی بھی اپنی مسلم کتابیں پوری دوڑ ہے کہ میں بھی کسی سے پیچھے نہ رہ جاؤں. میں بھی دولت کے معاملے میں سب سے آگے نکل جاؤں. اسے ایک اور دری نکال لے ایسے سب کے اندر دری لپیٹ رہا ہے. حتیٰ کہ ہم حیران ہو جائیں گے کہ علماء صوفیاء حفاظ اور قرآن مفتیان نظام شیخ القرآن اور شیخ العدیم تک اس دولت کی طلب کے دور میں سب شامل ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جائز طریقے سے دولت کمانا کوئی حرام ہے یا ناجائز ہے, نہیں, کاروبار کرو دولت کماؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اربوں اور کھربوں دے. لیکن اس طریقے سے تو نہ کماؤ جس طریقے سے قرآن اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منع کرتا ہے. اس طریقے سے کمائی ہوئی دولت تو حرام بن جاتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دوسری حدیث میں فرماتے ہیں, جس کا کھانا حرام کا ہو, جس کا پہننا حرام کا ہو, اور نہ بچھونا حرام کا ہو, اور وہ سفر میں ہو, اور پھر اس کے اوپر کوئی مصیبت ہے اور وہ دعا مانگے, تو پھر میں آئے نہ یہ سجا بولا ہوں دعا, اس کی دعا کیسے منظور ہو. یہی وجہ ہے کہ آج دولت کی دولت میں علماء کو بھوکا کر دیا. وہ کسی کو حق بات نہیں بتاتے, اسی لیے نہیں بتاتے کہ ہمارا چندہ بند ہو جائے گا, ہماری تنخواہ ختم ہو جائے گی. لیکن حقیقت حقیقت ہے, چاہے اس کو ساری دنیا جھٹلا دے, مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب لازمی ہوگا, چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ فاضل. فرمایا کہ اللہ تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ پر وہ باتیں کی جو حق نہیں تھی, ہاں اللہ پر تو وہ بات پر تم کرتے جو حق تھی, لیکن تم نے تو اللہ کی طرف وہ باتیں منسوخ کی جو ناحق تھی. اللہ پر تم نے الزام لگائے, تم سے لگائی بہتان باتیں. ہمارا نام مما نسترا اللہ کا دیوا, ہمارا لوگوں دنیا سے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتا ہے. فرمایا اس لیے تمہیں جو ہے نا ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا. آج اس لیے دنیا شرک کے اندر مبتلا ہو گئی کہ اللہ پر انہوں نے ناحق باتیں منسوخ کر دی. یہ اللہ والے ہیں, ان کو اللہ رب العزت نے اختیار دے رکھے ہیں, یہ جو چاہے تو کریں. حالانکہ مالک الملک نے کسی کو ایک ذرہ بھی اختیار نہیں دیا, سیدھی سی بات کہہ دی, والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. کیا دنیا والوں, اپنے اپنے وقت میں چاہے تم کسی کو بھی پکارتے ہو مرنے کے بعد یا پیمانہ, وہ تو ایک پرے کہ کا بھی اختیار نہیں رکھتے نہ پھر نقصان دینے کا. چاہے کوئی کسی نبی کو پکارتا ہے یا کسی ولی کو, کسی جن کو یا فرشتے کو, کسی غائب زندہ کو یا مر جانے والی ہستی کو, ان کے پاس تو ذرا بھی اختیار نہیں ہے. لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اللہ کے پیارے ہیں, اللہ ہماری سنتا نہیں, ان کی لوٹاتا نہیں. کتنا بڑا جھوٹ ہے جو اللہ پر باندھ دیا گیا. پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں, ان کی گھروں پر گرام بکرے ڈالتے ہیں، ان کے اوپر اسلیے کرتے ہیں، ان کے دمبے بکرے اس لیے دبا کرتے ہیں ان کے نام کے، تاکہ یہ خوش ہو جائیں، اور خوش ہونے کے بعد ہماری اللہ کے آگے سفارش کریں اور ہماری مرادیں پوری کرا دیں. اللہ ان کی سنتا ہے، ہماری سنتا نہیں. یہ اللہ پر کتنا بڑا جھوٹ ہے. یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، فرمایا یہ ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. جب ان سے کہا جائے کہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ تھا اور ہے، اور تم نے غیر اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں ہاؤ لائے کو پاؤ نا عند اللہ، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم تو ان کو اللہ کے ہاتھ فارسی سمجھتے ہیں. ہماری ان کے آگے، ان کے اللہ کے آگے، یہ اللہ کے بڑے مقرب لوگ ہیں، مالک ان کی نوٹاتا نہیں ہے، اس لیے ہم ان سے اپنی عرضیاں کرتے ہیں، یہ اللہ سے اپنی عرضیاں کرتے ہیں، مالکوں کو کہ ان کی عرضیاں سن کر ہماری مشکلیں حل کر دیتا ہے. حالانکہ یہ اللہ پر بہتان ہے، اللہ پر جھوٹ ہے. اللہ کو ہر ایک کی سنتا ہے، نہیں سنتا تو کسی نبی کی بھی نہیں سنتا، وہ تو مختار کل ہے. لا یسأل عما یفعل، وہ جو کچھ کرتا اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی کلام کے ہم تعویل رکھ رہے ہیں، ہمارے پر کون سی کلام تو لوگی کلام ہے. اشتہار میں لکھتے ہیں کون کہتا ہے کہ اس نوری کلام میں اثر نہیں. ہم شرکیہ پہ کاوی تھوڑے لکھتے ہیں، ہم تو نوری اللہ کی کلام کتاب مقدس کی آیات کو تعویذ میں لکھتے ہیں. مالک الملک نے ان آیات کے اندر کتنی تاثیریں رکھی ہیں. کتنا بڑا اللہ پر جھوٹ ہے. ایک آیت نہیں قرآن مجید میں جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ میں نے اپنی کتاب مقدس کی آیاتوں میں تعویذی فوائد رکھے ہیں، ایک آیت نہیں گئی. قرآن سنجر میں ہر جوان اور کتے کے لاکھ و کلے میں بین موتا. ہم اگر ایسا قرآن اتار دیتے جس کی تاثیر سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر چل پڑتے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، مردے اٹھ کر باتیں کرنے لگ جاتے. فرمایا ہم نے قرآن کے اندر یہ تاثیریں نہیں رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ قانون اور حقیقت یہ ہے وللہ الامر جمیعا، کہ ساری کائنات پر اتنے آدر اور اتنے آکامات جاری ہوتے ہیں، جتنے حکم ہوتے ہیں، جتنے عمل چلتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے چلتے ہیں، اور ساری کائنات کا پتہ پتہ اللہ کے حکم کا مطالبہ ہے. اگر قرآن حکیم کے اندر اس کی آیاتوں میں ہم یہ تاثیر رکھ دیتے تو پھر تو قرآن حکیم کی آیاتوں کی تاثیر یہ کام کرنے لگ جاتی. ادھر آیت پڑھی تو بندے کو بیمار کر دیا، ادھر آیت پڑھی تو بندہ کی جمع ہو گئی، ادھر آیا پر کا تعویذ لکھا تو بندے کا کاروبار چمک اٹھا، ادھر آیت کا تعویذ لکھا تو بندے کا کاروبار ٹھپ ہو گیا. پھر تو آیاتوں کے حکم چلتے. فرمایا اس لیے ہم نے کسی قرآن حکیم کی آیت کے اندر کوئی ایسی تاخیر نہیں رکھی، بل اللہ الامر جمیع، کہ کائنات پر سارے حکم اللہ کے چلتے ہیں، جس کو چاہے بیمار کرے، جس کو چاہے تندرستی دے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے گداگر کر دے. لیکن دنیا کہتی ہے کہ نئی پرانی آیات کے اندر بہت بڑی تاثیر ہے. وہ کون سا کام ہے جو پرانی آیت کی تاثیر سے نہیں ہوتا؟ اس لیے جاؤ کتب خانوں سے کتابیں خرید کرو، دیکھو وہ کون سا کام ہے دنیا کا جس کے لیے کتاب میں تعویل نہیں لکھا ہوا. تو یہ اللہ پر جھوٹ وعدہ کیا ہے. اگر یہ حقیقت ہوتی تو جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ مقدس ذات سب سے پہلے قرآن کریم کی آیاتوں کی یہ تاثیر سمجھتی اور وہ خود یہ کام کرتی. بلکہ کاتبین وحی کو جہاں قرآن مجید کی آیاتیں لکھواتے تھے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آیات لکھوانے کے بعد، سورت لکھوانے کے بعد یہ نوٹ لکھواتے کہ لکھو یہ آیت بخار کے تعویذ کے لیے ہے، یہ مرغی کو دور کرنے کے لیے ہے، یہ دمے کو دور کرنے کے لیے ہے، یہ سورتیں پڑھی جائیں گی تو رزق خراب ہو جائے گا، یہ سورتیں پڑھی جائیں گی تو دشمن مر جائے گا، یہ دشمن سورتیں پڑھی جائیں گی تو بیمار تندرست ہو جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کو یہ نوٹ نہیں لکھوائے. اب جس کی قرآن مقدس ہے نہ اس نے اپنی آیات کے تعویذی فوائد بتائے، اور پھر یہ قرآن مقدس جس پیارے رسول پر نازل ہوئی نہ ان کو تعویذی فوائد کا پتا، پھر جن مقدس ہستیوں سے یہ مقدس کتاب کی آیاتیں لکھوائی گئی نہ ان کے علم میں یہ چیزیں، نہ کوئی تابعی جانتا ہے، نہ کوئی تبا تابعی، نہ کسی محدث نے کوئی بات باندھا. مرغی کے تعویذ اور دمے کے تعویذ اور بخار کے تعویذ اور یہ کاروبار کے تعویذ اور یہ منگنی کے تعویذ، کائنات کے ہر مشکل اور ہر آسان کام کے تعویذ، آپ بتاؤ ان لوگوں کو کیسے علم ہو گیا کہ قرآن مجید کی اس آیت کے تعویذی فوائد یہ ہیں اور اس آیت کے یہ تعویذی فوائد ہیں. دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا یہ رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا پھر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی وہی آتی ہے، وہی کے ذریعے ہمیں یہ خواص بتائے گئے ہیں. الٹا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق کا تمیمتن فقد اشرک. تمیمہ اس میں، اس کے اوپر دو زبرے ہیں جس کو اصطلاح عربی میں ترمیم کہا گیا ہے، اور یہ عربی گرامر کا اصول ہے کہ جب اسم پر ترمیم آ جائے وہ نکرہ بن جاتا ہے، اور نکرہ اپنے تمام افراد اور جزیات کو شامل ہوتا ہے. تمیمہ تن یہ نکرہ بن گیا اور اپنے تمام افراد کو یہ شامل ہو گیا، چاہے وہ تعویذی تعویذ کا قرآنی آیات کا ہو تبھی تمیمہ تن میں شامل ہے، اللہ کے نام کا تعویذ ہو تبھی تمیمہ تن میں شامل ہے. وہ کمرے کے ٹکڑوں سے سوراخ نکال کے تمیمہ بنایا گیا اور تب بھی وہ تمیمہ میں شامل ہے. شیشے کے ٹکڑوں میں سوراخ کر کے اگر لٹکایا گیا ہو، یا کسی لکڑی کو باندھ کر لٹکایا گیا ہو، یا کسی پتھر کو، بہرحال اللہ کے نام یا قرآن کریم سے آیاتوں کی تعویذ بھی تمیمہ کہلائیں گے اور دوسری چیزوں کے تعویذ بھی تمیمہ کہلائیں گے. کوئی لفظ تمیمہ سے باہر نہیں جا سکتا. سب کے لیے فرمایا جس قسم کا بھی کوئی تمیمہ لٹکائے گا وہ مشرک ہو جائے گا.
کوئی کہتا ہم اہل حدیث ہیں اور کوئی کہتا ہم اہل سنت ہیں، دونوں لفظوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن یہ صرف دعوے ہیں، کوئی بھی نہ اہل حدیث ہے اور نہ ہی کوئی اہل سنت ہے. حدیث کو ماننے والا پھر اس حدیث کو کیوں نہیں مانتا؟ جس نے بتایا جس قسم کا بھی کسی نے تعلیم لگایا وہ مشرک ہو گیا. کیوں مشرک ہو گیا؟ اس لیے مشرک ہو گیا کہ اس نے یہ عقیدہ رکھا اور عقیدے کے ساتھ تعویذ لے آیا کہ اس تعویذ سے بخار دور ہو جائے گا، اس تعویذ سے بواسیر دور ہو جائے گی، اس تعویذ سے دمہ دور ہو جائے گا، اس تعویذ سے میرا قیدی رہا ہو جائے گا، اس تعویذ سے میری کاروبار چل پڑے گا، اس تعویذ سے میرے مرا فلاں مراد پوری ہو جائے گی، اس تعویذ سے میری فلاں مشکل حل ہو جائے گی. اور یہ سارے کام کرنا میرے اللہ کا کام ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ میرے اللہ کی شان کوئی تعویذ حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے یہ مشرک ہو گیا. اور دینے والا وہ اس سے پہلے مشرک ہے، چونکہ اس نے پوچھا جناب والا میری تو ایک لڑکی سے شادی نہیں ہو رہی، وہ لوگ رشتے سے انکاری ہیں، کیا ایسا کوئی تعویذ ہے جس کے اثر سے ہونے والا بننے والا میرا کتوں اور ساتھ سالے اور سالیاں تاثیر سے مجھے رشتے دینے پر آمادہ ہو جائے اور رشتہ دے دے؟ کیا کوئی ایسا تعویذ ہے جو میری ان کے دلوں میں محبت اور عزت اور قدر بھر دے؟ تو وہ کہتا بالکل ایسا تعویذ ہے. تو اس نے سب سے پہلے اپنے تعویذات کے اندر یہ اثر تسلیم کیے، اس لیے پھر اس نے کتابوں میں لکھے، اعمال قرآنی اٹھا کر دیکھ لو، ادعا بدعا اٹھا کر دیکھ لو، زینۃ الاسلام اٹھا کر دیکھ لو، محمد لکھوی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو جس میں لکھا ہوا ہے کہ اصحاب کاف کا نام لکھو اور اس کے کتے کتمیر کا نام لکھو اور یہ تعویذ حاصل کرو، پھر یہ جو فوائد حاصل کرتے چلے جاؤ. اس لیے تو آج اللہ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے کوئی واقف نہیں ہے، مالک کی ذات سے کسی کو پہچان نہیں ہے. جب سارے کام کتے کتمیر کے نام سے ہو جائے اللہ کی ضرورت کیا رہتی ہے؟ جب ساری مشکلیں اصحاب کہف کا نام کیا تعویذ حل کر دے اللہ کی ضرورت کیا رہتی ہے؟ اور ظلم پھر یہ کہ ان ساری برائیوں کو ان سارے شرکوں کو منسوخ کدھر کیا جاتا ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ نے یہ تعویذی فوائد اپنی کلام میں رکھے ہیں، اللہ کے ناموں میں اللہ نے اپنے ناموں میں یہ تعویذی فوائد رکھے ہیں. فما بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، یہ ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب آپ کو اس لیے دیا جائے گا چونکہ تم نے اللہ پر وہ باتیں کی تھی جو اللہ کے لیے حق نہیں تھی، تم نے اللہ پر بہتان باندھے تھے. جادو کے لیے تو ساری دنیا چیختی ہے، بے اذن اللہ اللہ کے اذن سے وہ اثر کرتا ہے. اللہ کی کتاب کی آیت کا معنی غلط کر دیا، صرف اپنی دولت بٹورنے کے لیے، دولت اکٹھی کرنے کے لیے. کہ اللہ کے اذن سے، اب تم نے دیکھا دیواروں پہ لوگوں نے لکھ دیا کہ اولیاء اللہ مشکلیں حل کرتے ہیں بے اذن اللہ، انبیاء مرادیں پوری کرتے ہیں بے اذن. یہ ایسی روڈ پہ چلے, یہ اللہ کا سایہ میل کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا, اب کہیں مٹ گیا کہیں باقی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ توحید کیا ہم بڑھتا ہے, لبیر عبیر حاصل بے ایمان یہودی کے جادو کو بے اللہ مان کر اللہ کے نبی کو بیمار تصور کر لیتے ہیں, تو بے لبیر بن عاصم کو بے ایمان یہودی کو اللہ کا اذن مل سکتا ہے. ہمارے ولیوں کو جو اللہ کے وہ ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو اذن نہیں مل سکتا. انہوں نے یہ آیت پیش کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, وہ موتا بإذن اللہ, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے, احی الاکمہ والابرص بإذن اللہ, معذرات اندھے کو اور داغ والے بس داغ والے کو ٹھیک کرتا ہوں اللہ کے اذن سے. کہا دیکھو یہ نبی بیمار کو شفا دے رہا ہے, مردے کو زندہ کر رہا ہے, کس سے؟ اللہ کے اذن سے. اللہ پر کتنے بڑے جھوٹ بولے لوگوں نے. کراچی سے مجھے عالم سے بات کرنا ہوئی تو وہ بھی یہی کہتا ہے, دیکھو جی آیا نہیں ہے کہ جادوگر کا جادو اثر نہیں کرتا مگر اللہ کے اذن سے. ہے چونکہ وہ عالم تھا, میں نے اسے کہا ظالم مجھے یہ بتا یہ اللہ یہ آیا ہے یہاں اور عربی گرامر میں یہ مستثنا منقطع ہے یا متصل؟ کہتا ہے تو یہ منقطع متصل نہیں ہے. میں نے کہا پھر منقطع میں جو مستثنا ہوتا ہے وہ مستثنا من ہو کی جنس سے نہیں ہوتا, جو کام مستثنا کرتا ہے وہ مستثنا من نہیں کرتا. بات یہ نکلی اللہ فرمائے بھی منا دن کیا دنیا والو ساری کائنات کے جادوگر مل کر یہ کسی ایک کو بھی اپنے جادو کے ذریعے کوئی تکلیف نہیں دے سکتے. اس آیت کا معنی یہ ہے مالک پوری زمین کی بسنے والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ خبردار خبردار, جہاں تم میرا شریک کسی نبی کو نہ بنانا وہاں میرا شریک کسی جادوگر کو بھی نہ بنانا. یہاں میں نے قرآن حکیم کے اندر تمہیں کچھ لے کر دیا کہ میرے نبی کے پاس بھی نہ ہو سکتا دینے کا کوئی اختیار نہیں. وہاں میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ کائنات کے سارے جادوگر اور ہر دور کے سارے جادوگر اور کیا پتا کرنے والے جادوگر یا اپنے جادو کے ذریعے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں دے سکتے الا بإذن اللہ. جس کو بھی تکلیف آئے گی وہ اللہ کے آرڈر سے آئے گی. جی مستثنا من ہو سے جادوگر, جادوگر روکنے کا کیا کام ہے کہ وہ تکلیف نہیں دے سکتے. مستثنا ہے اللہ, اس کا کیا کام ہے تکلیف دے سکنا. جی ہاں یہ ہوتا ہے مستثنا منقطع. جیسے ساجد الملائکہ سب فرشتوں نے سجدہ, سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس, مگر ابلیس نے مستثنا ملا ہے. فرشتے ملائکہ ملائکہ کا کام یہ ہے کہ انہوں نے آدم کو سجدہ کر دیا ہے, اور مستثنا ہے ابلیس, ابلیس کا کام یہ ہے کہ اس نے سجدہ. تو مستثنا مینوں کا کام اور ہے, مستثنا کا کام اور ہے. اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے جب چاہے
جس قسم کی چاہے تکلیف دے. اور جادوگروں کا کام یہ ہے کہ وہ زور لگا لے اپنے جادو کے جنتر منتر جو کچھ بھی کرنا کر لے, اس سے وہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے. قرآن مجید کی دوسری آیات میں لاؤ, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کہ جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کس کے حکم سے, پھر ایسا بھی کیا بنے گا.
کل نہیں اسی بنا
سورہ توبہ
فرمانے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی امت کو اپنے ایمان میں یاد کر دو, نہیں اسی بنا ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی,
نہ خیر نہ نقصان ضرر, الا ما كتب اللہ لنا, مگر رب العالمین نے جو ہمارے حق میں ہماری قسمت میں پہلے ہی لکھ دیا ہے. تو اللہ ہی لکھتا ہے, اللہ کا ہی نظام ہے, اللہ ہی کی تقدیر ہے, مالک کا ہی فیصلہ ہے. جو تقدیر اس نے لکھی ہے وہ تو آ کر رہے گی, جو اس نے نہیں لکھی وہ آ سکتی. ہاں جی, دوسری بات, اگر ہم آیت کا ماننا جیسے یہ لوگ غلط کرتے یہ کر لیں کہ ہاں ہاں بے ایمان یہودی ہو یا بے ایمان کوئی ہندو سکھ ہو یا کوئی مجھے کافر ہو, اس کو جب وہ جادوگر بن جاتا ہے جادو کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی علم دے دیتے ہیں, مشیت دے دیتے ہیں, اس کو اختیار دے دیتے ہیں, تو پھر وہ کیا بن گیا, اللہ کا دیے ہوئے اختیار سے اللہ کا شریک. جو کام اللہ کر لیتا ہے وہ اللہ کے دیے اختیار سے اذن سے وہ بھی کر لیتا ہے, اللہ کا شریک بن گیا. آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کام اللہ بھی کرتا ہے, یہ کام جادوگر بھی کرتا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا, ولا یشرک فی حکمہ احد, اللہ تیری ذات پہ قربان جاؤں. کیسا قرآن تو نے نازل کر دیا,
اپنی اس کائنات کی حکومت میں اور اپنے علم اور حکم میں کسی کو شریک نہیں کیا.
نہ کسی کو علم دیا, نہ کسی کو اختیار دیا, نہ ہی کسی کو اپنا شریک بنایا. اور اگر مالک الملک اختیار دے دے, علم دے دے, طاقت دے دے, تو پھر جو طاقت اس کو مل گئی وہ بھی تو کام کرے گا اللہ کے لیے طاقت سے, اللہ کے لیے اختیار سے, اللہ کے لیے علم سے, وہ بھی کام کرے گا اور وہی کام اللہ بھی کرے گا. تو کہنے والا کہہ دے گا یہ کام اللہ نے بھی کیا ہے, یہ کام اس صاحب نے بھی کیا ہے, اس کام کے دو کرنے والے ہیں, یہ کام اللہ بھی کر لیتا ہے اور یہ صاحب بھی کر لیتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا, اللہ کا شریک. بیمار اللہ بھی کرتا ہے, بیمار یہ بھی کرتا ہے, صحت اللہ بھی دیتا ہے, صحت یہ بھی دیتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا, شرک. فرمایا ہم نے اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کیا. اور باقی رہ گئی یہ بات کہ دنیا ساری کہتی ہے, عرب والے کہتے ہیں, عجم والے کہتے ہیں کہ اللہ کا علم ہے ہر بے ایمان جادوگر کو, تو یہ اللہ پر کیا مانتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, الزام باندھتے ہیں, اللہ پر ناحق بات کرتے ہیں. اللہ اب بتاؤ دنیا کس شرک میں مبتلا ہو گئی,
کوئی کتوں کے شرک سے بچ گیا, قبر کی پوجنے کے شرک میں مبتلا ہو گیا, کہاں شرک ہے بتوں کو پوجنا,
ہم کوئی بت پوجتے ہیں,
کوئی قبروں سے پوجنے کے شرک سے بچ گیا تو تعویل کے فوائد
اور مشکل حل کرنے کے نتائج کو مار کر تعویل کو اللہ کا شریک بنا کر اس شرک میں مبتلا ہو گیا.
کوئی تعویلوں کے شرک سے بچ گیا
تو جادو کے شرک میں مبتلا ہو گیا. بات کیا ہے, اللہ کے بندوں سیدھی سی بات,
کہ اس انسان کو خواہ وہ علامہ ہے یا سکالت ہے, شیخ الحدیث ہے یا شیخ القرآن ہے, اس کو اللہ کی کتاب سمجھ نہیں آئی. غصہ بہت لگے گا تمہیں. جو اللہ باہر نہیں جانتا یہ کہتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی کتاب اللہ کی.
یہ بات صحیح ہے کہ میں اللہ باہر نہیں جانتا ہوں,
لیکن یہ میرا دعویٰ بھی صحیح ہے کہ ان کو اللہ کی کتاب سمجھ نہیں آئی.
مالک فرماتا ہے لا تقولون الا
من دون اللہ کو نہ پکار.
کیا مانا من دون اللہ کا؟
اللہ کے سوا. من دون مانا سوا, اللہ مانا اللہ, اللہ کے سوا.
آئی کوئی بات سمجھ؟ اس لفظ نے کیا بتایا کہ ایک ہے ذات اللہ,
سمجھ آیا اللہ, اور دوسرا ہے من دون اللہ, اللہ کے سوا. اللہ کے سوا میں کیا آیا؟ انبیاء آئے کہ وہ اللہ ہے, اللہ کے سوا ہے, اور یہ اللہ آئے, صدیقین آئے, شہداء آئے, اور یہ اصحاب تابعین, تبی تابع تابعین آئے, سارے انسان آ گئے. یہ بھی اللہ کے سوا ہے, فرشتے آ گئے اللہ کے سوا ہے, یہ بھی آ گئے اللہ کے سوا ہے, جادو آ گئے اللہ کے سوا ہے, تعبیر آ گئے اللہ کے سوا ہے, نظر بات آ گئی اللہ کے سوا ہے, ٹونے ٹوٹ سے آ گئے اللہ کے سوا ہے, آسمان پورے ستارے آ گئے اللہ کے سوا ہے, دریا پہاڑ سمندر اللہ کے سوا, ارے زمانہ اللہ اللہ کے
سوا.
یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے سوا. واہ. اور اللہ کے سوا کے متعلق کیا فیصلہ؟ ایک پر ریکا کا بھی مالا یزرو کا لا تدعو من دون اللہ, اللہ کے سوا کو نہ پکارنا, نبی کو نہ پکارنا. مالک کیوں؟ یہ اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں یہ نفع یہ نقصان نہیں دے سکتے. تعویل اللہ کے سوا ہے یا نہیں؟ یا کہتے ہیں یہ اللہ ہے؟ جادو کا جنتر منتر اللہ کے سوا ہے یا اللہ ہے؟ یہ نظر بد یا نظر ہے یہ اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے؟
واہ, سٹیج پہ ناچ کر یہ تو کہہ دیتا ہے کہ انبیاء کچھ نہیں کر سکتے, لیکن سٹیج سے اتر کر یہاں بیٹھ کر کہتا ہے جادو سب کچھ کر لیتا ہے, تعویل سب کچھ کر دیتا ہے. تو قرآن سمجھ آیا؟
قرآن نے تو کہہ دیا اللہ سب کچھ کر لیتا ہے, اللہ کے سوا کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. جبریل امین کو اللہ نے جو طاقت تبھی دی رکھی ہے وہ صرف کچھ ان کو کر لیتا ہے, جیسے انسان کو اللہ نے تبھی طاقت دی ہے, یہ چیز اٹھائی ادھر رکھی, چل کر کہیں کہیں پہنچ گیا, بول گیا, کھا لیا, پی لیا, کما لیا. جی یہ انسان کو اللہ نے جو اسباب کے ساتھ طاقت دی ہے یہ تو اس کے پاس ہے. آپ کو طاقت دی ہے جلانے کی, اس کے پاس ہے. پانی کو طاقت دی ہے بہنے کی, چلتا ہے, اس کے پاس ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اسباب کے ساتھ کوئی کام کرنا, نہ وہ جبریل کے پاس طاقت ہے, نہ انسان کے پاس طاقت ہے, نہ آگ کے پاس طاقت ہے, نہ پانی کے پاس طاقت ہے, نہ ہوا کے پاس طاقت ہے, نہ پورے چاند ستاروں کے پاس طاقت ہے, نہ تعویذوں میں کوئی طاقت ہے, نہ جادوگر میں جادو میں کوئی طاقت ہے. ایک اور فرق سمجھو, آگ پانی میں جو اللہ نے طاقت رکھی ہے طبی طور پر وہ تو ہے نا, لیکن جادو اور تعویذ اور نظر میں تو اللہ نے کوئی طاقت رکھی ہی نہیں.
ہم تو گئی گمراہی کی, ہم تو ہوئی کی حالت کی کہ آگ میں تو اللہ نے جلانے کی تاثیر رکھی ہے, واقعی وہ کپڑا ڈالو تو جلا دیتی ہے, وہ لکڑی ڈالو تو جلا دیتی ہے, انسان کو ڈالو تو انسان کو جلا دیتی ہے. لیکن جن چیزوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہی انہوں نے وہ تاثیر مان کر اللہ کا ان کو شریک بنا دیا.
فرق بتاؤ, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ تر مخلوق ہے,
ان کو نبوت تو دی, درجے تو دیے, شان تو دی, مرتبے تو دیے,
لیکن ان کو مشکل کشائی کرنے کی طاقت نہیں دی, حاجت روائی کرنے کی طاقت نہیں دی, معاف و رسمان نفع نقصان دینے کی طاقت نہیں دی. اب کوئی ان کے اندر مان لیتا ہے جیسے آج ساری دنیا مان رہی ہے کہ انبیاء کے اندر طاقت ہے نفع نقصان دینے کی, مشکل کشائی کرنے کی, حاجت برآری کرنے کی, تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ, یہ مشرک ہو گئے, انہوں نے وہ تاثیر مان لی جو اللہ نے رکھی نہیں تھی. تو تعویذوں میں بھی اللہ نے کوئی تاثیر نہیں رکھی, اسباب کے ساتھ بھی نہیں رکھی, جادو کے اندر بھی کوئی تاثیر نہیں رکھی, اسباب کے ساتھ بھی نہیں رکھی, نظر بادو کے اندر بھی کوئی تاثیر نہیں رکھی, اسباب کے ساتھ بھی نہیں رکھی, تو نے سوچتے میں کوئی تاثیر نہیں رکھی, اسباب کے ساتھ بھی نہیں رکھی. اب جو ان کے اندر تاثیر مان لے اور مانے بھی ماحول کے اسباب, تو یہ مشرک نہیں بنے گا. نبی کے اندر تاثیر نہ ماننا توحید ہے, اور جادو اور تعویذ کے اندر تاثیر نہ ماننا توحید نہیں, یہ بھی توحید. توحید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اللہ کو اپنی تمام صفات میں, تمام اختیارات میں, تمام طاقتوں میں, تمام اس کی تخلیق کے ساری ذریعوں میں اس کو ایک ماننا. تو اللہ پر دنیا کیا بولتی ہے, جھوٹ بولتی ہے کہ اللہ نے جادو کے اثر رکھا ہے. اچھا چلو جی, یہ تو تمہیں سہارا مل گیا کہ یہ لفظ آ گیا بےزن اللہ, نظر بات کے اندر بھی لفظ بےزن اللہ ہے, وہ تو بغیر علم کے تم نے مان لی. ہندو نے بھینس کو دیکھا وہی گر گئی اور مر گئی, کیا ہوا, نظر لگ گئی. دس کلو دودھ دیتی تھی, سکھ نے یوں دیکھ لیا دودھ ختم, اب کیا آ رہا ہے خون, واہ کیا ہو کیا گیا, اس کو نظر لگ گئی. یہاں تو بےزن اللہ بھی نہیں ہے, اس سے پوچھ تیرے تعویذ کے ساتھ بےزن اللہ ہے. اوہ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ جمعے کے متعلق بخاری اور مسلم میں آ گیا کہ صحابہ کے پاس مصرام کی وفات کے پاس, وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی اسماء کے پاس جبا آ گیا, ان کے متعلق لکھا ہے حدیثوں میں کہ وہ فرماتی ہیں کوئی بیمار ہو جاتا تو ہمیں پانی بھیج دیتا, جبا اس کے اندر تھوڑا سا بھگو کر نچوڑ لیا جاتا, شفا ہو جاتی. کسی کے پاس بال تھا, لوگ پانی بھیج دیتے تھے ایک برتن میں, وہ بال کو پانی میں گھما کر نکال کے رکھ لیتے تھے, پیچھے شفا ہو جاتی تھی. اب چونکہ حدیث میں آ گیا اور وہ بھی بخاری مسلم میں آ گیا, تو لوگ اندھے ہو گئے. یہ نہ سوچا کہ پیارے نبی کریم کو ان کی ذات مقدس, سر کے بال مقدس سے لے کر پاؤں کے ناخن مقدس تک زندہ نبی, شان نبوت, درجات نبوت موجود, ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر مالک نے کہا کہ اپنے متعلق قرآن کی آیت پڑھ کر دنیا کو بتا دو, تاکہ دنیا یہ نہ کہے بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بتاؤں, کہہ دو لا املک لکم ذرا ولا رشدا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا مجسم, پورا روح انور کے ساتھ, پورے درجات نبوت کے ساتھ, پوری شان نبوت کے ساتھ لوگوں میں اعلان کر رہا ہوں کہ نہ تمہارے نفع نقصان کا ذرہ بھی اختیار. بال سر پہ تھے یا نہیں, جبا پہنے ہوئے تھے کہ نہیں, تو یہ اعلان جو کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ جبے کا بھی اعلان ہو رہا ہے نا, بال بھی
نبی کے اسلام کے سارے مقدس پر موجود ہیں, ان کا بھی تو اعلان ہو رہا ہے نا کہ میں خود, میرا جسم, میرا روح, میری شان نبوت, یہ سب مل کر تمہارے کوئی نفع نقصان کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. اب قرآن کی آیاتوں کو چھوڑ دیا گیا, اللہ کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا, اور بخاری مسلم کے حدیث کو مان کر یہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ نظام کے بال کے اندر بھی شفا ہے اور نصاب اسلام کے قمیض کے اندر بھی شفا ہے. تم سے تو حکیم اور ڈاکٹر بھی بہتر ہے, وہ بھی اپنی پرچی پر کیا لکھتا ہے, وہ شافی. کیا لکھتا پرچی پر؟ ہو شافی. مولوی تجھے تو وہ شافی نہیں سمجھ آیا, وہ تو لکھتا ہے کہ میری دوا میں شفا نہیں, میں ٹیکا لکھوں گا, گولی لکھوں گا, پیسو لکھوں گا, تیرا اس میں شفا نہیں, ہو شافی. وہی شفا دینے والا. اور تو کیا کہتا ہے؟ بال شفا دینے والا ہے, نشان کا کبھی شفا دینے والا ہے. پھر اگر تو نے یہ مان لیا تو دوسرے نے کہہ دیا باولا شفا دینے والا ہے, باہو کی بے بیٹا دینے والی ہے. کیا فرق ہے؟ ذرا انصاف سے بتاؤ کیا فرق ہے؟ تو مومن, وہ مشرک. نبی کا بال شفا دے دے اور تو مان لے تو ہے مومن, اور پیٹ کے چشمے کا پانی شفا دے دے تو کہتا ہے یہ ہو گیا مشرک. جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو شفا دہندہ سمجھے گا وہ کیا بنے گا؟ خود پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس, روح مقدس, نبوت مقدس کے ساتھ اگر وہ کہے کہ میرا پیارا پیارا نبی شفا دینے والا ہے تو کیا کہو گے؟ مشرک. کون شفا دیتا ہے؟ فیضا مریض تو وہ یقین. یہ کس کا ایمان ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. فیضا مریض تو ہو یسین, جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی شفا دیتا ہے. ہو یوت ایمونی وہ یسکین, وہی مجھے کھلاتا ہے, وہی مجھے پلاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام السلام اللہ, وہ تو کہے کھلاتا بھی وہی ہے, پلاتا بھی وہی ہے, شفا بھی وہی دیتا ہے, اور یہ کہے شفا بال دیتا ہے, شفا نبی اسلام کا قمیض دیتا ہے. کوئی فرق نہیں دونوں ایمانوں میں ہے؟ فرق کے نہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. فرمایا تو یہ تکلیف پہنچائے کون؟ اللہ. کون پہنچانے والا؟ اللہ. نظر بند نہیں پہنچا سکتی, جادو نہیں پہنچا سکتا, تعویذ نہیں پہنچا سکتا, کوئی وفات پانے والا ولی نہیں پہنچا سکتا, کوئی زندہ نہیں پہنچا سکتا, کوئی نبی نہیں پہنچا سکتا, کوئی فرشتہ جی نہیں پہنچا سکتا. وہی ہم کا کرنا اللہ تک نہیں پہنچا سکتا. آگے کیا کہا؟ فلا کا شفا. ہائے اللہ, اب اس کو دور کرنے والا؟ نہیں نہیں, ہم یہ نہیں مانتے. تعویذ سے دور ہوتی ہے تکلیف, جادو سے ہوتی ہے. نبی کی قمیض سے ہوتی ہے, اللہ کے رسول کے بال سے شفا ملتی ہے, ولی کی قبر کی مٹی سے شفا ملتی ہے, ولی کی قبر پر چلنے والا چشمے سے شفا ملتی ہے. قرآن کے منکر ہو گئے یا نہیں؟
پھر بھی مومن کچھ عقل کر رہا ہے. اس مولوی نے تجھے پاگل کر دیا پاگل. دنیا تو کہتی ہے ہیروئن کھانے پینے والے کو یہ کیا ہے؟ جہاز ہے, یہ پاگل ہے. لیکن یاد رکھو یہ بھی پاگل ہے. لیکن قرآن تو ان کو پاگل کہتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتے ہیں.
تم ان کو جہاز کہتے ہو, قرآن تم کو جہاز کہتا ہے. سمن بکمن اویون فہلا یا کلون,
یہ اندھے بھی ہیں, یہ گنگے بھی ہیں, یہ بہرے بھی ہیں, اور ان کے اندر عقل کی بھی رتی نہیں. یہ جہاز ہیں.
کسی دوست نے اس کو ہیرون پلا کر جہاز بنا دیا, اور تیرے مولوی نے تمہیں شیخ پلا کر جہاز بنا دیا. ہیرون نے بھی اس کی عقل چھین لی, اور شیخ نے بھی تیری عقل چھین لی. سب سے پہلے شرک کیا چھینتا ہے؟ عقل چھینتا ہے.
ورنہ بھلا اللہ کے عظیم ذات کو جاننے والا, سمجھنے والا جی گھوڑے کے سامنے جھکے گا؟ ارے گائے کے سامنے جھکے گا؟ ارے ننگے ترنگے کے سامنے جھکے گا؟ ارے تعویذ کے تو کرشمہ مانے گا؟ ارے جادو کی تاثیر مانے گا؟ واہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دے کر کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا تو پتھر ہے پتھر, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان, یہ سنت نہ ہوتی کبھی نہ چومتا جی, اور یہ قبر کے پتھر کو چومتا ہے, مٹی کو چومتا ہے.
کسی نے بتایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کے دور میں کہ وہ آپ فکر کر رہے ہیں جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر بحث عمران جی کی صحابہ کرام سے موت کی مایا,
جس کو قرآن نے بڑا عظیم کارنامہ قرار دیا. اس درخت کے نیچے بعض اوقات کبھی کبھار کچھ لوگ آتے ہیں اور وہاں نفل پڑتے ہیں, بڑی مقدس جگہ سمجھتے ہیں. واہ عمر تیرے اوپر اللہ کروڑ رحم سے برسا ہے, کتنا تیرا توحید بھرا ایمان تھا, کیچڑ بھی معمولی نہیں ہے. جس کے نیچے 1600 اصحابہ کرام بیعت کریں اور سید ولد آدم بیعت لے, آرڈر دیا کٹوا دیا, فرمایا اس کو گھسیٹ کر کہیں اتنا دور پھینکو کہ کسی کے بام گمان میں بھی یہ نہ آئے کہ یہ وہی درخت ہے, ورنہ دنیا اسے پوجے گی. اللہ کے رسول نے قبریں کیوں گرائی تھی؟ اس لیے کہ قبر کا نشان مٹ جائے تاکہ اس کو کوئی پوجے نہ. بتوں کو کیوں توڑا تھا؟ اس لیے کہ ان کا نشان مٹ جائے, ان کو کوئی پوجے نہ.
موسیٰ علیہ السلام تو اسلام نے جب دیکھا کہ اس کی قوم نے سونے اور چاندی کے لیے خواب کا ایک بچڑا بنا لیا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا, آتے ہی کا لالو ہر کرنا ہوں, دیکھو اب تمہارے مشکل کشا جس روا معبود کو تمہاری آنکھوں کے سامنے آگ کے حوالے کر کے اس کو جلا کر راک کر دیں گے.
پھر آگے کیا کہا؟ سم الم سے بننا پھر یم, پھر اس کی خاکستر بھی ہم نہیں چھوڑیں گے, ہو سکتا تو خاکستر اٹھا کر لے جاؤ, چومنا شروع کر دو. جیسے تم نے دیکھا لوگ اس مٹی کے ٹکیا بنا کر سجدے کی جگہ رکھتے ہیں, یہ کربلا کے پاک مٹی ہے. فرمایا ہم اس خاکستر کو کہاں بہائیں گے؟ پانی میں بہا دیں گے, دریا میں بہا دیں گے, سمندر میں بہا دیں گے, تاکہ شرک کی جڑ ختم ہو جائے. جن لوگوں نے شرک کی جڑ کو ختم کیا,
ہم نے انہیں جنوں کو پھر زمین کے اندر بو کر اتنے بڑے عظیم درخت بنا دیے کیا ہے اس کفر و شرک سے نہ کوئی مولوی بن سکا نہ کوئی پیر نہ کوئی صدر نہ کوئی وزیر نہ کوئی جج نہ کوئی وکیل نہ کوئی پڑھا لکھا نہ کوئی جاہل کسی نہ کسی شرک میں جس کو بھی دیکھو گے وہ مبتلا ہوگا. اور یاد رکھو جب بھی کسی کو اپنے کسی کو اللہ کا شریک بنایا اور اس کو اپنے معبود بنایا تو نسبت کدھر کی؟ اللہ کی طرف. آج یہ ہر شرک کی نسبت کدھر کر رہی ہے دنیا؟ اللہ کی طرف. جیسے جھوٹا جھوٹی حدیث گھڑتا ہے تو نسبت کدھر کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس لیے لوگوں نہ کسی نظر میں دکھ دینے کی تاثیر ہے نہ کسی نظر میں خوش کرنے کی تاثیر ہے. نظر بد والا تو بڑے کارنامے ادا کرتا ہے, کوئی نظر خیر والا بھی تو دکھاؤ کہ بے اولاد والے جوڑے کو دیکھے تو ان کی اولاد ہو جائے, بے روزگار والے کو دیکھے تو اس کو روزگار مل جائے, بیمار کو دیکھے تو اس کو شفا مل جائے, قیدی کو دیکھے تو اس کو رہائی مل جائے. بد کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ خیر. ایسا تو خیر والا دنیا میں کوئی نہیں ہوا تو بد والا کیسے ہو سکتا؟ اللہ اکبر. ایک دلیل دی فرشتوں نے جس مشرق کا روح قبض کر رہے تھے اور کہا یہ تھا کہ ہم تجھے دلیل کرنے والا عذاب دیں گے آج, اور دلیل یہ تھی کہ تم اللہ پر جھوٹ بولتے تھے, بوتان باندھتے تھے, نہ حق باتیں منسوخ کرتے تھے. دوسری دلیل سنو, وکن تم انایاتیرون, اور تم اللہ کی آیاتوں کے انکار کرتے تھے, بڑے بنتے تھے اور اللہ کے آیاتوں کو نہیں مانتے تھے. قرآن نے کہہ دیا, کہہ دو میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انما انا بشرم مثلکم, میں بشر ہوں, آدمی ہوں تمہارے جیسا, بشریت کی جنسیت میں تم اور ہم برابر ہیں. ہاں نبوت کی شان مجھے دی گئی ہے وہ اور بات ہے, بشریت میں ہم تم برابر, جو خواص تمہارے وہی خواص میرے. تمہیں بھوک لگتی ہے مجھے لگتی ہے, تمہیں پیاس لگتی ہے مجھے لگتی ہے, تمہیں نیند آتی ہے مجھے نیند آتی ہے, تم پیشاب کرتی سے دو چار ہوتے ہو میں بھی ہوتا ہوں, تمہیں استنجا کرنا پڑتا ہے مجھے بھی, تمہاری شادی ہے میری شادی ہے, تمہاری اولاد میری اولاد, تمہارے ماں باپ میرے ماں باپ, تمہاری موت میری موت, تمہاری پیدائش میری پیدائش. لیکن آج دنیا کہتی ہے السلام والسلام علی نور اللہ, بشر نہیں ہے وہ اللہ کا نور ہے, اللہ ہے, بلکہ اللہ کے آیتوں کا انکار نہیں. پھر اللہ اکبر, جاؤ ذرا ان کے سر پہ ہاتھ پھیرو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے اللہ رسول, کیا ہے اللہ کا نور ہے. آگے پہلے کہتے تھے نور من نور اللہ, اللہ کے نور کا ٹکڑا اور حصہ بناتے تھے تھوڑا سا, اب پورا سے پورا اللہ کا نور ہے. مین چھوڑ دیا انہوں نے اللہ نور اللہ, تو پورا نور جو اللہ وہ ساری کا سارا کیا بن گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیاتوں پر ایمان لانا ہے یا آیاتوں کا انکار کرنا ہے؟ انکار کرنا. پھر دیکھو جو مبحر ہوگا اس کی لڑکی کس کے بیٹے کے گھر میں ہوگی؟ واہ تیرا دین, واہ تیری شریعت, واہ تیرا اسلام. کیا کہتا ہے میں موحد ہوں, میری لڑکی موحد اور مومنہ ہے, اور نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ سب پگڑی والے کے ساتھ. جی ہے کون ہے تو سنی؟ لڑکی کس کے گھر میں ہے؟ شیعہ کے گھر میں ہے. کون ہے تو جو بندی لڑکی کسی گھر میں ہے؟ بریلوی کے گھر میں. بس دین سے ہٹے ہی تک کافر مشرک کے فتوے سے ممبر تک نیچے اترا سب ٹھیک اللہ کے دین کا مزاق سنایا تم نے اللہ کے دین کو ذلیل اور رسوا کر دیا تم نے اس لیے آج ہندو بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں میں ہندو ہوں اس لیے ہوش میں آ تجھے مولوی نے ہیروئن نہیں پلائی شرک پلایا ہے کفر پلایا ہے اپنی تکلیف پلائی ہے اپنی عبادت پلائی ہے قرآن نے نہیں کہا اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ قرآن پڑھو تو سمجھ آئے فرمایا واہ ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے مولوی اور پیروں کو رب بنا لیا ایک صحابی نسل سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ ہم نے کب رب بنایا کیسے بنایا فرمایا ہاں ایک مسئلہ ہوتا تھا تورات میں ایک مسئلہ پوچھتے تھے تو مولوی سے اب تم مجھے بتا کہ مولوی جو بتاتا تھا تورات کے خلاف تم مولوی کے بعد مانتے تھے یا تورات کا فیصلہ کہتے ہیں مسئلہ تو مولوی کا مانتے تھے فرمایا یہ مولوی کا مسئلہ ماننا اللہ کا مسئلہ چھوڑ دینا اس کو کیا ہے رب بنانا مولوی نے کہا کہ نبی اللہ کا نور ہے مان لیا کے بعد کیا نور ہے مولوی نے کہا اللہ کا رسول مختار کل لے مان لیا مختار کل لے مولوی نے کہا جادو اثر کرتا بے اللہ مان لے جادو اثر کرتا بے اللہ مولوی نے کہا کہ قرآن آیاتوں کی تعویذوں میں اثر ہے مان لیا کہ تعویذوں میں اثر ہے مولوی نے کہا کہ نظر سے نقصان ہوتا ہے ہم نے مان لیا کہ نظر سے نقصان ہوتا ہے مولوی نے کہا کہ نظام کے بال اور جبے میں شفا ہے ہم نے مان لیا کہ نظام کے بال اور جبے میں شفا ہے اللہ کی کتاب کو پوچھا تک نہیں تو کیا بنا لیا ہم نے مولوی کو رب بنا لیا رب کس کو بنانا تھا اللہ کو کیا مانا رب بنانے کا کہ جو حکم وہ دیتا میں وہ مانتا اس کا رسول حکم دیتا میں وہ مانتا جی میں یوں تے رسول فقط آتا اللہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی کیونکہ اللہ کا رسول جو کچھ کہتا ہے کسی کو بھی وہ کرو دین میں یہ کرو دین میں تو وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا اللہ کی وحی سے کہتا ہے جب اللہ کی وحی سے کہتا ہے تو وحی کدھر سے آتی اللہ کی طرف سے قرآن بھی کدھر سے آیا یہ وحی کدھر سے آئی اللہ کی طرف سے حدیث والی وحی کدھر سے آئی اللہ کی طرف سے وحی کا منبع اور مرکز اللہ کی ذات اور اللہ کی ذات دو باتیں نہیں کرتی کہ ایک وحی میں کچھ کہہ دے دوسری وحی میں کچھ کہہ دے آج اس مولوی کو وحی سمجھ نہیں آئی وہ قرآن کی وحی کو دوسری علیحدہ سمجھتا ہے حدیث کو وحی علیحدہ سمجھتا ہے اس لیے پھر کیا کرتا کیا ہے جب دو علیحدہ وحیاں بنا لی اور دو وحیوں کو آپس میں لڑا دیا پھر کرتا کیا ہے حدیث کی وحی کو مان لیتا اور قرآن کی وحی کو چھوڑ دیتا قرآن چیختا چلاتا دوڑ جاتا ہے اور قیامت کے دن اللہ نے بتا دیا پہلے ہی دنیا میں کہ میرا نبی کہہ دے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا او میرے رب اس قوم نے تیری کتاب قرآن کو چھوڑ دیا تھا اتنا ظلم کہ اللہ قرآن میں آیاتیں سنایا اپنے نبی سے فرمایا پڑھ کر سنا لاملکن نفسی نفع ولا ضرر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک تمہارے اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا اور میں کہہ دوں کہ یہ حدیث میں آ گیا انسان کا بال بھی جما دیتا ہے حدیث کو مان کر اللہ کی کتاب کی حدایت کو اور باقی ساری آیات کو میں چھوڑ دیتا ہوں جلا دیتا ہوں انکار کر دیتا ہوں پھر بھی میں منہ میں رہتا ہوں
یہ نشہ مجھے کس نے پلایا؟ اس نے مجھے قرآن کا منکر کر دیا. آج میں قرآن کا منکر ہوں. قرآن کا ماننے والا جو ہوتا ہے, ادھر قرآن کی آیت ادھر سر تسلیم خم. یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات مقدس بات سے لے کر ناخن تک یہ خود کچھ نہیں کر سکتا, اور حدیث کہے کہ نہیں نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال تو شفا دیتا ہے, اور میں حدیث کو مان کر اللہ کے رسول کے بال میں شفا مان کر مشرک بن جاؤں اور اللہ کی کتاب کا انکار کر دوں. ایسی حدیث حدیث ہو سکتی ہے جو مجھے مشرک بنا دے, کافر بنا دے, قرآن کے آیاتوں کا منکر بنا دے؟ اس لیے اس نے ہمیں دیوبندی بنا دیا, بریلوی بنا دیا, حدیث بنا دیا, پرویزی بنا دیا, شیعہ بنا دیا, مرزائی بنا دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. قرآن کیسا رہا لا یا الذین آمنوا ما تفرقوا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. فرقے فرقے نہ بننا, فرقے فرقے نہ بننا. بن گیا فرقے؟ کوئی ایسا نبی بتا سکتے ہو جو اہل حدیث تھا؟ کوئی نبی جو بندی تھا, کوئی بریلوی تھا, کو بتا سکتے ہو؟ سب کیا تھے؟ مسلم. آپ ہم کیوں بن گئے فرقے؟ اس لیے بن گئے کہ مولوی نے بنا دیا, قرآن منع کرتا رہا, ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, اللہ کے رسول منع کرتے رہے, ہم نے اللہ کے رسول کے روحوں کو سچی روحوں کو چھوڑ دیا, اور اب فرقوں میں بٹ گئے. اور آگے لوگ کی بات سنو گے, ہر ایک کہتا ہے میں فرقہ نہیں ہوں, باقی سارے فرقے ہیں, میں ناجی فرقہ ہوں, باقی سارے باطل فرقے ہیں. پوچھ لیا تھا صحابہ کرام نے, اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو فرما رہے ہیں کہ 73 میری امت کے گروہ بنیں گے تو ناجی کون ہوگا؟ فرمایا ما آنا علیہ ما صحابی, جس عقیدہ ایمان عمل پر میں ہوں اور میرے صحابہ. تو ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا اور اپنے مولوی کے پیچھے لگ گئے. کون سا صحابی تھا جو دیوبندی تھا؟ کون سا صحابی تھا جو حدیث تھا؟ کون سا صحابی تھا جو شیعہ بریلوی تھا؟ یہ سب کچھ مولوی نے ہمیں نشہ پلایا اس شرک اور کفر کا, اور ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا. تو فرمایا تم اللہ کی آیاتوں کو کیا کرتے تھے؟ تکبر کی وجہ سے انکار کر دیتے تھے اور نہیں مانتے تھے. اس لیے عزیزو اللہ بچا لے, بچنا ہم چاہتے ہیں تو آج یہ دونوں جرم اپنے سے دور کر دے تو ہم سچے مومن متقی بن جائیں اور مر جائیں ایمان پہ, سے جنت میں جائیں گے. ورنہ یاد رکھو ہم کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. استغفر اللہ لی ولکم سائر المؤمنین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم.